مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ بحث جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں پیٹر ہانلی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہماری نشریات سماعت فرمائیے، اور ٹیلی فون پر کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-7789۔ تو آئیے اب ہم مجلس مذاکرہ کے لیے آج کا موضوع آپ کو بتاتے چلیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں ڈینگی کی وبا اور اس کی روک تھام۔ ملک بھر سے ماہرین ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں مرض کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں تاکہ اس کی روک تھام بہتر انداز میں کی جا سکے، اور اس کی روک تھام کے لیے سرکاری سطح پر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تعارف کراتے چلیں، پہلے خیبر پختونخوا سے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر عبد القدوس، لاہور میئر ہسپتال سے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود، اور ڈی بی گو کے ساتھ کوالٹی ایشورنس ایڈوائزر ڈاکٹر اعظم محی الدین، جو ادارہ جان ہاپکنز کا افیلیٹ ہے، ڈاکٹر سمرینا سرفراز ہیں جو انڈس ہسپتال کراچی سے ہیں، متعدی امراض کی ماہر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر جمیل اختر جو پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن سے وابستہ ہیں ٹریئرر کے طور پر۔ تو آپ سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے گیتی آرا نے اپنی اس رپورٹ میں ہمیں تازہ ترین اعداد و شمار بتائے ہیں، اب تک اس وبا کی روک تھام کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں سرکاری سطح پر، اور جو سرکاری سطح پر اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی مختصر سی رپورٹ ہے۔ تو آئیے پہلے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
وفاقی محکمہ صحت کے نمائندوں نے وی او اے کو بتایا کہ اس وقت ملک میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ چیف آف ڈیزیز سرویلنس ڈاکٹر رانا صفدر کا کہنا تھا کہ پورے خطے میں ڈینگی کی وبا نے زور پکڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر رانا صفدر نے بتایا کہ کراچی میں 4,000 ڈینگی کیس سامنے آئے ہیں۔
راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے، یہ ٹوٹل جو پاکستان کے اندر اب 2019 میں ابھی تک کیسز ہوئے ہیں ان کا 44% جو ہے، 44% وہ ہمیں ان دو شہروں سے ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کراچی سے ہمیں کافی سارے کیسز ملے ہیں، اور پشاور ہمارا تیسرا اسپاٹ ہے جہاں سے ہمیں میکسیمم کیسز ملے ہیں۔
دوسری طرف اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے خصوصی وارڈز تو بنا دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ڈینگی ٹیسٹ کروانے کے لیے شہری لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز کے ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 350 سے زائد ڈینگی کے نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔
صرف داخلے جو پیشنٹس کو ہوتی جن میں پیچیدگیاں ہوں، تو 99% پیشنٹ میں پیچیدگیاں نہیں ہوتی۔ پیچیدگی سے مراد یہ کہ جو خون کی کیا آ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، ناک سے منہ سے خون آ رہا ہے، اور ان کا پانی کی کمی ہو گئی ہے، ان کو نہیں پی رہا ہے۔ لیکن لوگوں سے یہ کہوں گا کہ پریونشن جو ہے وہ کرے لازمی، تاکہ پانی کہیں نہ کھڑا ہونے، تاکہ پانی اور گندگی جو ساری وہاں سے صاف رکھے، تاکہ اور اپنے آپ کو جو ہے کیمیکل لگا کے رکھے تاکہ مچھروں کو نہ کاٹے، مچھر دانی کا بھی استعمال کرے۔
محکمہ صحت کا یہی کہنا ہے کہ ڈینگی پر بر وقت قابو تو نہیں پایا جا سکا، البتہ اس کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گیتی آرا، وی او اے، اسلام آباد۔
آپ گیتی آرا کی رپورٹ سن رہے تھے، اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے ڈاکٹر ساجد محمود صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس وقت کم ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ ہی سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ لاہور میں آنے والے مریضوں کی کچھ اوسط تعداد کے بارے میں بتائیے، آپ کے ہسپتال میں کتنی ہے اور ان کے لیے کیا سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر ساجد جی،
لاہور میں جو ہے ہمارا جو ہے جو پہلا ایپیڈیمک آیا تھا وہ 2011 میں تھا
جی،
جو اس وقت جو ہے سب سے پہلے جو ہے تو اتنا ہمارے تھے کہ ہر ہاسپٹل ہمارا اوور پیک ہو گیا تھا، جو ہے ایون کوریڈور میں ہم نے جو ہے وہ بیڈ لگا کے تو پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے مطلب ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، اب ہم نے ڈینگی پہ کافی جو ہے ہمارا وہ کنٹرول ہو گیا ہے، اور ہر سسپیکٹڈ کیس جو ہے جس کو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں ود فیور جو ہے، ہیڈ ایک، فیور، ایکس، پین، اس کو ہم جسٹ ہماری سسپیشن ہوتی ہے کہ اسے ڈینگی فیور ہے، उसे हम एडमिट करते हैं और जो है उसके बाद फॉलो करते हैं। तो रूटीनली अगर सपोज हमने 50 के सस्पेक्टेड केस एडमिट किए हैं एमरजेंसी के थ्रू कि इन्हें डेंगू फीवर है, तो दो को कंफर्म होता है कि डेंगू है जो है। तो इस वक्त तो हम मतलब है कि हमारी जो है सूरत हाल काफी बेहतर है अगर हम पास जो है 10 ईयर को 5 ईयर को कंपेयर करें नाउ अब से जो है।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या कितने लोग औसतन आते हैं जो कि अपने आप को ये चेक करवाने के लिए आते हैं या अपना टेस्ट करवाने के लिए आते हैं कि उनको डेंगू बुखार का कोई खदशा तो नहीं है कोई अलामतों के साथ, कितने लोग
जो है एवरेज हमारा न्यू हॉस्पिटल में जो मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट लैंड करते हैं और उनका एवरेज 24 आवर में राउंड अबाउट 100 के करीब है। और हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है इमरजेंसी के अंदर ही हमने एक पूरा आइसोलेटेड वार्ड जो है वो डेंगू के लिए बनाया हुआ है। फिर हमारा एक अलहदा वार्ड है ADH जो है उसमें HDC है हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है फॉर डेंगू पेशेंट जो है। तो जिनको जरूरत होती है इनिशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के उन्हें हम उनको जो है ADH में जो हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जस्ट लाइक ICU तो वहाँ हम उनको शिफ्ट कर देते हैं।
अच्छा डॉक्टर कुद्दूस, आपसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार एक बड़े खास तरह का मच्छर है जिसके काटने से होता है और वो भी मादा मच्छर होती है और ये आमतौर पर खड़े पानी में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि साफ पानी के अंदर पाया जाता है। तो इससे बचाव के लिए आप लोगों को क्या हिदायत और मशवरे दे रहे हैं ताकि ये बढ़कर किसी भी तौर वबा की शक्ल इख्तियार ना करने पाए, किस तरह से आप इसको डील कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर? खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे केसेस के सामने आने का पता चला है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया ये मौका फराहम करने का कि एक बहुत ही अहम मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका खासकर एंडेमिक जो सारे मुल्क में और खासकर केपी में पिशावर में ये एक वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना मीडिया हाइक है कि वो कह रहे हैं कि वबाई शक्ल इख्तियार की है। पिशावर में अगर मैं बात करूं खासकर केपी में और फिर पिशावर में जो 9 यूनियन काउंसिल है उसमें ये जो इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट किया है। तो अगर ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी देखें तो ये इलाके एक खास स्ट्रिप पे वाकया है जिसमें सरबन, अचीनी बाला, संगू लंडी, शेखान, मुश्तरजे, बडाबेर ये इलाके इस तरह हैं जो एक खास स्ट्रिप में, और इसमें ये चीज ने डेंगू ने बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया है।
इसकी खास वजह क्या है डॉक्टर साहब के खास इलाकों में है? खास इलाकों में जो आपने नाम लिए हैं, इन खास इलाकों में डेंगू बुखार या डेंगू के मच्छर के काटने की क्या वजह हो सकती है?
ये वजह इसकी ये है कि यहाँ जो एक तो बिजली की सूरत हाल, यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है और जो कल्चरल उसको पानी की जो स्टोरेज है वो पुराने तरीकों से वही ड्रम में, गड़ों में और उसमें ये पानी जो रख देते हैं। बाकी सफाई की सूरत हाल भी इधर बहुत ज्यादा खराब है। तो जिस तरह आपने बताया कि डेंगू को मच्छर को एक मेडिया वाटर उसको ब्रीडिंग के लिए एक खास वो मुहैया होनी चाहिए और वो इसकी ये है कि ये उसको एक मेडिया फराम हुई है इन इलाकों में और इसमें ये ब्रीडिंग कर रहे हैं और ये बीमारी जो फैल रही है। अभी इस पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पब्लिक हेल्थ ने और ये जो जिली हेल्थ इंतजामिया है इसे बहुत ज्यादा कोशिश की है, इन लोगों का हमने दौरा किया है, इसमें लोगों को समझाने की कोशिश की है जो मैनुअल पानी है इंडोर और आउटडोर सर्वे शुरू की है ताकि लोगों को ये बताए कि ये जो पानी जो आप रख रहे हैं या तो पानी उसको जाया करें या ये जो आप जो बर्तन में जो पानी रख दें उसको सर को डाम पे रखें ताकि मच्छर को इस पे अफजाइश के लिए मौका न मिले।
अच्छा चलिए आगे
तक आपने
जी बात कीजिएगा।
जहाँ तक आपने ये बताया कि ये किस तरह इसको ये पेलती है, तो ये पेलने की ये है जो इस मच्छर को लिए अभी जो एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट है मौसम है इसको एक आइडियल मौसम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर राइज है और वाटर کیونکہ آفٹر رین فال کے بعد بارش کے بعد پانی مہیا ہوتا ہے اور ہوا میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, تو یہ چیز اس میں افزائش کرنے کا مچھر کے لیے یہ پہنچ جاتا ہے. ابھی ہماری ذمہ واری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تو اپنی ذمہ واری ہے, اور اس کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تو یہ ہے کہ کیس ڈیٹیکشن, اس کا کیس کو اس کو مرض کو معلوم کرنا اور اس کے علاج کرنا. باقی جو ہے ہمارے اور ڈپارٹمنٹ میں اس میں لگے ہوئے ہیں, جس طرح میں یہ پی ایم اے ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے, تو یہ سارے اس میں یہ برابر
شامل ہے اپنی کوششوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب,
یہ کوآرڈینیشن ایک مضبوط. جی جی
جی, آگے چل کر بات مزید کرتے ہم ڈاکٹر اعظم محی الدین کی. جی ڈاکٹر سمرین سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سمرین, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس جب ڈینگی کے مریض آتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے کیا تدابیر آپ اختیار کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنے اور جو تیماردار ان کے ساتھ آتے ہیں ان کو آپ کس طرح کی ہدایات دیتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ڈینگی کے مریضوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عام مریضوں سے ہٹ کر ہیں یا یہ کہ ان کو سارا وقت ہی ہسپتال میں رکھا جاتا ہے.
السلام علیکم. پہلے تو شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے. اس دفعہ جیسے کہ باقی سارے علاقوں کے لوگوں سے آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس دفعہ کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بارش ہوئی ہے. نارملی رینی سیزن اتنا نہیں چلتا ہے, تو اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے, بہت جگہ پانی کھڑا ہوا ہے, تو ہمیں یوزول سے زیادہ ڈینگی دیکھنے کو مل رہا ہے. ویسے تو ہم لوگ کو پورا تھرو آؤٹ دا ایئر پورے سال ہم لوگ کو ڈینگی کے کیسز ملتے ہیں, لیکن اب جو ہے سپٹمبر سے لے کر اب تک بہت سارے لوگ ڈینگی سے ایڈمٹ ہو چکے ہیں. پچھلے منتھ شاید ہمارے ہی ہسپتال میں 35 کیسز تھے, اس منتھ تو 3 ڈیتھس ہو چکی ہیں اور ہمارے اپنے ہسپتال میں. ٹھیک ہے, ینگ لوگ جو کہ بلیڈ کر کے اور بلیڈنگ کے ساتھ آئے تھے اور ایکسپائر ہوئے ہیں. تو سچویشن اس لحاظ سے گھمبیر ہے کیونکہ ملک کے ہمارے کراچی کے اندر صفائی بالکل بھی نہیں ہے, اس وقت صفائی کے انتظام ناقص ہے بالکل, اور ساتھ ساتھ میں پانی جگہ جگہ کھڑا ہے, چاہے گٹر کا پانی ہو چاہے بارش کا پانی ہو, وہ ساری جگہ مختلف جگہوں پہ کھڑا ہے, تو جتنے بھی مچھر سے ہونے والے امراض ہیں ان سب کی تعداد بڑھ رہی ہے. اچھا, اب آپ سے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ ڈینگی کے مریض کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ڈینگی جو ہے جیسے باقی وائرل النیسز ہیں, یہ ایک ایسی وائرل النیس ہے, ایک ایسی بیماری ہے جس میں 1% سے کم لوگ کمپلیکیٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسی بالکل معمولی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا ان کو ڈینگی ہو گیا.
جی,
سمپٹومیٹک کہتے ہیں نا بالکل, جن کو
یہ بعد میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. میرے پاس یہ سوال بھی ہے کہ بعض اوقات علامتیں نظر نہیں آتی تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے. تو جی ابھی آپ بتائیے کہ استعماردار جو
اگر دیکھیں علامتیں نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا مائل النیس ہے کہ وہ خود باڈی ریکور کر لے گی. ہماری باڈی کا ایک قوت مدافعت ہے جو بہت سارے ڈیزیزز کو خود فائٹ آف کر دیتا ہے. تو اب لیکن اگر سمپٹمز آ رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کب ایسے سمپٹمس ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اب ایسا ہے کہ اگر ویسے ڈینگی فیور جنرلی اس کے 3 فیز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جب تیز بخار کا فیز ہوتا ہے, اس کے بعد ایک کریٹیکل فیز ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ریکوری فیز. اور یہ 10 دن کے اندر, جیسے ایک مچھر نے کاٹا اس کے 4 سے 10 دن کے اندر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اگر علامتیں ظاہر ہونی ہیں, اور اس کے بعد ٹوٹل ڈیوریشن آف النیس علامتیں ظاہر ہونے کے بعد سے وہ 10 دن تک کا ہوتا ہے, 10 سے 15 دن تک کا. ٹھیک ہے, اور اس میں پہلے 3-4 سے 7 دن تک میں بخار آتا ہے, تیز بخار, ہڈیوں میں درد, جسم میں درد, پٹھوں میں کھچاؤ, شدید سر میں درد, جسم پہ لالی آ جانا, آنکھوں میں لالی آ جانا, ٹھیک ہے, الٹی محسوس ہونا, متلی محسوس ہونا, چکر آنا, ایسا گری گری طبیعت ہونا کہ جسم اٹھا نہیں جانا, ٹھیک ہے, اور ایسا ہو کہ بھوک نہیں لگ رہی انسان کو, اور موشن آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے सिम्टम्स हो सकते हैं, और तेज बुखार इतना तेज कि 104 तक भी जा सकता है। ऐसे में जब अगर ऐसा हो, आपको तेज बुखार शुरू हो जाए, तो डॉक्टर से रुजू करके और डेंगू का टेस्ट कराना जरूरी है, डेंगू का भी और मलेरिया का भी, क्योंकि अच्छा। ये दोनों मच्छर से होते हैं और दोनों ही कॉमन है, ठीक है, और दोनों इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर डॉक्टर के पास गए, फर्स्ट करें डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो उसके बाद फिर दो पाथवेज हैं। अगर मरीज ऐसा है कि वो घर पे इसका इलाज है, पानी जितना फ्लूइड्स दे सकते हैं उतना फ्लूइड्स देते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि ये वायरस है तो एंटीबायोटिक तो काम करती नहीं है, और कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल भी नहीं है, तो इसी वजह से इसके ऊपर हमें मेहनत करनी ये होती है कि हम सपोर्टिव केयर देते हैं। सपोर्टिव केयर में मेन स्टे होता है कि अच्छे फ्लूइड्स दें, ठीक है। अगर मरीज खुद से ओरली फ्लूइड्स ले सकता है, तो जो है उसको इनकरेज किया जाता है कि आप जो है मुंह से ORS लें, जूसेस लें, पानी लें, कम से कम 2 से 2.5 लीटर ओरल फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। अगर वो इतना नहीं पी पा रहा तो फिर एडमिट होने की जरूरत है, और इसमें डेंगू के वार्निंग साइंस पता होने चाहिए। जो क्रिटिकल फेज होता है वो उस वक्त शुरू होता है, जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी वो ये है कि क्रिटिकल फेज डेंगू का उस वक्त शुरू होता है जब फीवर खत्म हो जाता है। अच्छा। लोग समझते हैं कि जो है ना फीवर खत्म हो गया तो मरीज बेहतर हो जाएगा, इसके अंदर ये होता है कि जब फीवर खत्म हो जाता है तो उस वक्त जो है 24 से 48 घंटे तक, ठीक है, कम से कम 2 से 3 दिन रफली एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें प्लेट सफेद खलिये तेजी से फॉल करते हैं और जिसम में खून के अंदर जो पानी होता है वो बाहर लीक करता है, जिसको हम कैपिलरी लीक कहते हैं। अच्छा। और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा, आपको आगे चल के हम बात करेंगे आगे कॉम्प्लिकेशंस की भी हम बात करेंगे। डॉक्टर आजम मोहिउद्दीन से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि परहेज इलाज से बहुत बेहतर है, आपके ख्याल में इस नौयत की वबाएं फूटने की वजह हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आगही और शऊर की कमी की भी होती है, तो लोगों को इस नौयत के खतरात हैं उनको उनसे आगाह करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए, क्या हस्पताल से टीमें जानी चाहिए, किस तरह से इसको देखा जा सकता है, या फिर फलाही इदारे जो लोगों को घरों घरों खाना तो पहुंचाते हैं लेकिन इस सिलसिले में मालूमात देने में क्या हो सकता है, किस तरह से इसको करने की जरूरत है ताकि लोगों को पता हो कि इसको रोका भी जा सकता है?
बहुत शुक्रिया जी। मैं दीपाजो से मैं डॉक्टर आजम बोल रहा हूँ। असल में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि हमें इस वबा से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये है जी। ये ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं इसके हमारे जो हैं इसके डेंगू के वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, और फिर ये भी ख्याल है कि जो केस हमारा डेंगू फीवर का है वो तो बिल्कुल ही बेजरर है। ये सिर्फ दो किस्म है इसकी जो खतरनाक है, जिसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये खतरनाक है। बाकी तो डेंगू जो है अगर कोई मरीज को 4-5 दिन गुजार के आता है, उसको शक भी है कि मुझे डेंगू है, तो आप बेफिक्र हो जाएं कि वो मुश्किल फेज से गुजर आ चुका है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने सुनाया कि अगर उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती है तो फिर हमें भी थोड़ा चेंज करना है उसके बारे में।
अच्छा, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों इस्लाहात जिनकी आपने बात की है उसके बारे में भी वो मेरे पास सवाल हैं, ताकि वो लोगों को बता सकेंगे इस इस्तलाह का मतलब क्या है। जी
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह के पहले से बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। 2011 की मुझे याद है जब ये एपिडेमिक आया था, किसी इवन न्यू हॉस्पिटल जैसे लोगों सेंटर में भी तशीस करना मुश्किल हो जाता था, और उसी में मेरी बहुत करीबी अजीजा की डेथ हो गई थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि है क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि जब पेशेंट को बुखार होता है वो खुद ही आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार ये डेंगू तो नहीं है कहीं, तो अवेयरनेस जो है उसका लेवल पहले से बहुत बेहतर है। अब क्लाइंट भी जानता है कि उसको जो है इसका बात करनी है, और गवर्नमेंट ने भी मैं सच कहूंगा कि कोई कसर उठा नहीं रखी। अल्हम्दुलिल्लाह के पिछली गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट इन्होंने तसलसल रखा है इसको अवेयरनेस को फैलाने का हर लेवल। मैं स्कूलों में जाता हूँ, BHU में जाता हूँ, वहाँ पर भी इवन इसका जो है लोगों को पता है कि डेंगू जो है इसके अलामत क्या है, मच्छर से कैसे बचना है, तो इसमें कोई कमी जो है उन्होंने छोड़ी नहीं है इसमें।
अच्छा डॉक्टर कुद्दूस, आप ये फरमाइएगा कि डेंगू बुखार के खतरे को कम करने के लिए कुछ तो आपने बताया कि क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, अभी तक क्या किया गया ہے اور روک تھام کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں؟ 2011 میں یہ وبا پھوٹی تھی، اس وقت کیا سبق اس سے سیکھا گیا جس سے اب فائدہ ہوا؟ جیسے ابھی ڈاکٹر اعظم بتا رہے تھے کہ تسلسل ایک ضرور رہا ہے حکومتوں کے اندر، ان کی کوششوں میں بھی، آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
2017 میں جو ہمارے صوبے کو، کے پی کو، خیبر پختونخوا کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اس میں جو 25,000 کیس تقریباً وہ ہو چکے تھے کنفرم دیں گے، اس میں 24,000 صرف ڈسٹرکٹ پشاور سے تھے. تو ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہیں ہم نے انیشلی، ابھی 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جنوری سے اس پہ ہم نے اپنی کوشش لیٹر، اس کو جو ایکشن کے لیے، ڈینگی ایکشن کے لیے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے.
اچھا،
اس پہ اگر آپ دیکھیں سارے اس کو کے پی کے، خیبر پختونخوا کے اضلاع کو دیکھیں تو الحمدللہ کافی اضلاع جو ہم بہت زیادہ اس سے ڈر رہے تھے کہ اس پہ یہ زیادہ کیسز نہ جائے، اس بہت حد تک کنٹرول ہو چکا ہے. صرف پشاور اس طرح ڈسٹرکٹ ہے کہ اس پہ ذرا بہت زیادہ اس دفعہ وہ ہوئے ہیں، لیکن پشاور کی کچھ جغرافیکل سچویشن کو اگر دیکھ لیں تو یہاں جو بجلی کا اور جو پور سوشل اکنامک کنڈیشن، جو میں نے جو نائن یونین کونسل پور سوشل اکنامک کنڈیشن، اس کی وجہ سے یہ چیز ذرا پھیل گئی ہے. ورنہ ہمارے انیشل اسٹیج تھے، ہم نے جو ہمارا جو فرسٹ کیس جب ہو گیا، ہم نے نوٹیفائی کر دیا کہ ڈینگی آ گیا ہے، تو ہم نے اینڈ اور آؤٹ سرویلنس شروع کی ہے، اس پہ آئی آر ایس بریک کیے ہیں، فوگنگ بھی شروع کی ہے. لیکن چونکہ ان علاقوں میں لوگوں کی کوآپریشن کی وجہ سے جو زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، جو اس کو ہم بتا رہے تھے کہ اینڈ اور سرویلنس میں وہ بہت زیادہ ہیزر تھا، جس میں اس پہ ڈپٹی کمشنر پشاور الانگ ود اے سی ٹون 3 یہ اس علاقوں پہ وزٹ کیے، لیکن ان لوگوں نے، یہ لوگ پانی کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا مولاد یہ تھا کہ ہم جو اس سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، تو ہم پانی کو کیوں ضائع کریں؟ دوسرا، ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ لوگ یہ ٹینکر میں، کیونکہ ڈی سی صاحب نے، ڈی سی پشاور نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اس کو ٹینکر میں پانی دے، اس کو وہ پانی ضائع کر دے اور دوسرے پانی ہو اس کو ڈال دے تاکہ یہ چیز ذرا قابو پا سکے. وہاں تک تو بہت حد تک تو ہو چکا ہے، لیکن جہاں تک صفائی کا بہت ابتر صورت حال ہے. جب بارش ہوتی ہے تو یہ جگہ جگہ پہ یہ پانی جو کڑا ہوتا ہے تو مسکیٹو کے لیے اور وہ مل جاتی ہیں، جو انوائرمنٹ مل جاتی ہے اس کو بریڈنگ کے لیے، ہیچنگ کے لیے، تو اس کو بیسٹ انوائرمنٹ یہ ان علاقوں میں پروڈیوس ہوتا ہے.
اچھا
ڈاکٹر، اس چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عام جو ہم نے سرویلنس اینڈ اور آؤٹر کیے، ابھی ہم نے 7 تاریخ سے 7 سے لے کر 11 تک اپنی ریسورس سے، جس میں ہم نے گورنمنٹ کی اپنی، جس میں ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا ہے کہ اس میں گورنمنٹ سے، بلکہ ہم نے اپنی ریسورس سے، کیونکہ پولیو جو ویلیڈیشن کے لیے تھے اس کے ساتھ ہم نے ٹیمیں ملائی ہے اینڈ ڈور اور آؤٹ ڈور، ان یا نائن یونین کونسل میں جو ہم نے اسٹیمیشن لگائی ہے وہ 55,000 ہاؤسز ہے، جس میں ہم یہ 5 دن میں کور کریں گے، اور اس پہ یہ 240 اینڈ ڈور ٹیم اور 80 جو ہے وہ آؤٹ ڈور ٹیم سرویلنس کے لیے یہ کام کریں گے. اس میں پی این اے ہیں، ڈبلیو ایس ایس پی ہے، سول ڈیفینس ہے،
اچھا
لوکل ایڈمنسٹریشن، اور یہ اس کی ٹیمیں ہیں. یہ اس نان یونین کورس میں خاص طور ہم نے وہ توجہ دی ہے کہ یہ سروس کے، تاکہ یہ آئندہ کے لیے ان سروس میکینیکل اور کیمیکل ڈسٹرکشن کے علاوہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس
کریٹ کریں، جو میرا پہلا سوال بھی تھا. بالکل جی، اچھا ڈاکٹر جمیل صاحب سے بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل آپ کا. آپ یہ فرمائے گا, ابھی ہمارے باقی ماہرین جو ہیں ڈاکٹر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بخار ہوتا ہے, 5-7 دن رہتا ہے اور اس کے بعد مریض سمجھتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں ہوگا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ 2-3 دن ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں جس میں یہ آپ کا یہ جو بخار جو ہے وہ ڈینگی کے اندر جانے کا اس کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو وہ کون سا وقت ہے جب مریض کو ڈاکٹر کے پاس لانا بہت ضروری ہے, اور بچوں میں خاص طور پر بتائیے گا کہ کتنے بچے اس سے متاثر ہوئے ہیں اب تک جو آپ کے پاس لائے گئے ہیں, اور اس میں شرح اس کی کتنی ہے؟
السلام علیکم. پہلے تو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
بات یہ ہے کہ جو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بخار ہوا ہے اور وہ 3-4 دن یا 5 دن کے بعد وہ ڈینگی کے بخار میں کنورٹ ہو جائے گا.
اچھا,
بخار اگر ڈینگی کے وائرس کی وجہ سے آیا ہے تو وہ پہلے دن سے ڈینگی کا ہی بخار ہوگا. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ کاٹتا ہے تو یہ جو علامات ظاہر ہونے میں 14 دن سے تقریباً 14 دن کے وقت میں بعد یہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں.
اچھا,
سمپل سا یہی علامت ہوتی ہے جو ملیریا کے بخار میں ہو سکتا ہے, کہ بچے کو تیز بخار ہو جاتا ہے, بچے کو گراوٹ اور تھکاوٹ بہت ہوتی ہے جوڑوں میں اور بدن میں, سر بہت ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے, الٹیاں لگنے لگتی ہیں, آنکھوں کے ڈھیرے میں درد بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو علامات ہیں یہ عموماً اور بھی بہت سارے بخار میں مور اور لیس ایسی ہی علامات آتی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ جب کوئی جس دن بھی بخار بچے کو ہو یا بڑے کو ہو تو آپ اس کو ڈاکٹر سے ضرور دیجیے, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں بہت ساری بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جس میں سے صرف ڈینگی ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں ایک ٹائیفائڈ کی بڑی خطرناک ایس ڈی آر اور ایم ڈی آر ٹائیفائڈ بھی پھیلا ہوا ہے. اب اگر بخار ہے اور جب ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتا ہے اور اسے بخار کی بظاہر کوئی وجہ جس میں نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس وقت جو ہے وہ ٹائیفائڈ, ڈینگی یا ملیریا کی جو تشخیص ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پر آ جائے گی, جن میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اب اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ ٹیسٹ سے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ اس کا خون کا ٹیسٹ دے دیں گے, اس کے بعد سے جو ہے اس کے رزلٹ کے اوپر اس کا علاج طے کرے گا. اب یہ اب سے سوال تھا کہ کیا ہے تو جناب, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اسٹیٹسٹک ایز سچ جو ہے نہیں ہے. سینکڑوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن یہ سرکاری اسپتال کے اعداد شمار ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ پرائیویٹ کلینک اور پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف رخ کرتے ہیں, اور ان سے ہمارا کوئی ڈاٹا کا کلیکشن کا کوئی طریقہ کار ابھی تک زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے نہیں, کسی بھی نہیں مل رہا. لہٰذا کوئی ایکچوئل اور ایگزیکٹ تعداد جو ہے وہ کتنی ہے بنانا مشکل ہے, لیکن میں آج کل اپنے روزمرہ کی پریکٹس میں 3-4 بچے جو ہے وہ ڈینگی کے ضرور دیتا ہوں.
اچھا,
ڈینگی جو ہے وہ بہرحال ہے, لیکن مجھے ایک جو میرا جو ایک وہ ہے پریشانی وہ یہ کہ ہم ہمارے یہاں آج بھی دنیا بھر میں آج بھی ملیریا سے جو لوگوں کی اموات ہیں وہ ڈینگی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں, اور دونوں کی وجہ جو ہے وہ مچھر ہے. تو مچھر کے بگاؤ کی تحقیق جو ہے وہ بہت زوروں سے چلنی چاہیے, اور جب تک آپ اسے مچھروں کے ساتھ نہیں کریں گے اور بھی بیماریاں اس کے ساتھ آتی رہیں گی.
اچھا, تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میرے پاس کچھ اور بھی سوال ہیں اپنے ماہرین اور ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے, تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اس وقت آپ سے مخاطب ہے. آپ پروگرام سن رہے ہیں مجلس مذاکرہ یعنی راؤنڈ ٹیبل کا پروگرام. ڈاکٹر اعظم سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اعظم, کسی بھی مرض سے بہتر طور پر نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ مریضوں کی بہتر طور پر نگرانی بھی کی جائے اور اس مرض کو پھیلنے سے روک دیا جائے. ڈینگی بخار سے نمٹنے اور اس کی وبا پر قابو پانے کے لیے کس نوعیت کی نگرانی درکار ہے, اور اگر ابتدائی مرحلے میں اس کی جانچ ہو جاتی ہے تو صحت یاب ہونے کا امکان کتنا زیادہ ہوتا ہے اور کہاں پر اس کے بگڑنے کی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے, کس سٹیج پر یا کس مرحلے پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہسپتالوں میں, جیسا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا میو ہسپتال میں تو الگ اس کے وارڈ بھی ہیں, کیا مختلف ہسپتالوں میں مختلف وارڈز ہی رکھے جاتے ہیں یا اس کو کیا کس طرح سے احتیاطی تدابیر اور نگرانی کی جاتی ہے؟
جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈینگی جو ہے, جو پیشنٹ ڈینگی کا ہے, ڈینگی فیور کا, وہ ڈینگی فیور ہی رہے گا, وہ کبھی کنورٹ نہیں ہوگا اس میں ہیمرجک میں یا شاک سنڈروم میں. وہ جو ہے ان ایونٹفل سائیکل ہوگا, فیور یعنی اتنا چند دن, پانچ دن, سات دن میں ریکور کر دے گا, اس میں کچھ نہیں ہونا اس میں. اور زیادہ تر کیس جو ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ڈینگی ہیمرجک فیور جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور جو بڑا مطلب جسے کہتے ہیں سیریس ایک مرحلہ ہے اس کا, وہ بیسیکلی وہ فیور ہے جس میں اس پیشنٹ کو پہلے بھی ڈینگی ہوا تھا اور اس کو اس پہلے فیور کی وجہ سے اس میں امیونٹی آ گئی تھی اور اب اس امیونٹی والے پیشنٹ کو اگین ڈینگی وائرس انفیکٹ کرتا ہے لیکن دوسری قسم کا. اس پیشنٹ میں چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اب جائے گا اس میں شاک میں یا اس میں ہینڈک جائے گا. اچھا الحمد للہ ڈیو ٹو اویئرنیس اور ایکسٹینسو ٹریننگ آف ڈاکٹر, مجھے یاد ہے کہ ہم پچھلے تین چار سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر سال جو ڈاکٹر کی ٹریننگ وہ کرتے ہیں اسپیشلی جی پیز کی, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابھی کہ زیادہ تر جو کیس لوڈ ہے وہ تو پہلے جی پی دیکھتا ہے, 70-80% کلائنٹ جو ہے پہلے جی پی کے پاس جاتا ہے. اور جی پی اب اتنے اویئر ہیں کہ وہ, میں نے دیکھا ہے کہ وہ فیس دیکھ کے بتا رہے ہیں, کیونکہ پیشنٹ کا جو ایک ٹپیکل فیس ہوتا ہے کہ وہ سرخ سفید سے ہے, ریڈ سا اس کا اور ریش سا بھی انہوں نے نظر آ جاتا ہے اس کا, اور پھر اس کا جو کنڈیشن ہے بہت پین ہے میرے سر میں, آنکھوں میں, آنکھوں کو گھماتا ہوں تو پین ہوتا ہے, جب یہ ایسی بات کرتا ہے کہ آنکھیں گھمانے سے پین ہوتی ہے تو فوراً خیال کر چلا جاتا ہے کہ یہ ڈینگی کا کیس ہوگا, اور اس کے علاوہ ابھی اس میں کوئی اور علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اب آ جاتے ہیں مرحلہ کہ اس میں اب جب اویئرنیس ہے, پہلے یہ تھا 2011-12 کی بات کرتا ہوں کہ ہر پیشنٹ جو آ رہا تھا اس کو بس یہی علاج تھا, جبکہ صرف ڈسپلے نہیں دینی کیونکہ اچھی بات تھی, پیراسٹامول دینا ہے, پلس یہ کرنا ہے کہ ان کو ڈرپ لگانی ہے. اور ڈرپ ایک بڑا فیوریٹ سا ایک ٹاپک ہے ہمارے کلچر میں, پنجاب میں بھی اسپیشلی, کیونکہ ڈرپ جو ہے یہ پنی سے ہے, ہر چیز کا علاج ہے, کمزوری ہو, بیماری ہو, کچھ ہو, ڈرپ لگا دے. ڈرپ لگاتے تھے لیکن چونکہ اس وقت ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا کہ ہم نے بہت سارے کیس وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں بھی خراب ہوئے, کہ انہوں نے اس پیشنٹ کو جس کو ڈرپ نہیں لگنی چاہیے, فار ایگزامپل ہیمرجک فیور کا پیشنٹ ہے اور جو شارٹ سرجن کا پیشنٹ ہے, اس کو بڑا جوڈیشیس کنٹرول ہے کہ اگر ڈرپ لگانی ہے تو ہم نے اتنے ڈرپ, اتنے ملی میٹر, اتنے منٹوں میں, اتنے گھنٹوں میں دینی ہے. تو ان چیز کی اویئرنیس نہیں تھی, تو یہ سارا کچھ اب الحمد للہ بہت بہتر ہے. اور جو ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر ہے ویل اویئر کی کیا کرنا ہم نے, اور یہی وجہ تھی کہ ایون سری لنکا اور تھائی لینڈ کے لوگ جن سے ہم نے ٹریننگ دی وہ آ کے ہمیں دیکھتے رہے کہ یار اب نے اتنا اچھا کنٹرول کیسے کر لیا, یہ کوائٹ ڈیفیکلٹ کام تھا. تو الحمد للہ کے سارے جو جیون کریٹ ہے وہ ہماری حکومتوں میں جاتا ہے, تو انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اس حوالے سے, فنڈ کے حوالے سے بھی اور دوسرے کمیونٹی کو موبلائز کرنے میں بھی اور ڈاکٹروں کو جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں ان کو کہتے ہیں اسٹرینتھن کرنے میں بھی انہوں نے پورے سوچ دی. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ میرے گھر میں بھی جو ان کی ٹیمیں آئیں گھر گھر آ کے دیکھتی ہیں کہ گملوں میں پانی تو نہیں کھڑا, سلامت میں تو نہیں ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہم سروے کا سنتے تھے کہ سروے ہوتے ہیں, لیکن سروے ہوتے ہوئے دیکھے نہیں تھے کبھی ہم نے. اس طرح جو ان کی جو انٹروینشن ہے کہ گھر گھر جا کے کام کرنا اور ٹیموں کو سر دینا, یہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے. تو الحمد للہ کہ ہم اس وقت ایک بہت کمفرٹیبل لیول پہ کھڑے ہیں, یہ دبا ٹوٹی سے ختم نہیں ہو سکتی لیکن یقین ہے ہمارا کہ ہم انشاءاللہ اس کو کنٹرول میں رکھ لیں گے اور رکھا ہوا
جلدی قابو پا لیں گے. اچھا ڈاکٹر سمرین سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر سمرین, کہا جاتا ہے کہ ڈینگی دنیا میں پایا جانے والا, پوری دنیا میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایک اندازے کے مطابق کوئی 50 سے 100 ملین تک افراد جو ہیں وہ اس انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کے سے تقریباً 25,000 اموات بھی بتائی جاتی ہیں جو کہ ہر سال دنیا بھر میں ہوتی ہیں. تو یہاں پر پاکستان میں اس مرض یا وبا کی روک تھام کے لیے بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ خاص طور پر جو حاملہ مائیں ہیں یا جو مائیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو, اگر ان کے اندر ایسی کوئی چیز آ جائے تو اس سے بچوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ان کو بچوں کو محفوظ کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈینگی جو ہے نا اس کا ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ڈینگی کا مرض پھیلتا ہے مچھر سے انسان کو, انسان سے انسان کو نہیں لگتا.
ٹھیک,
اسی لیے جو ہے وہ آئسولیشن کی کوئی خاص نیڈ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ آپ کے ایک جیسے ٹی بی ہے وہ ایک انسان سے دوسرے سے لگے گی. ٹھیک ہے, ماں سے بچے کو جائے گی, یہ وہ اس طرح سے ڈینگی نہیں جاتا,
منتقل نہیں ہوتا. یہ اس کو بہت بہت زور سے بتانے کی ضرورت ہے جی, اس کو بہت آپ
نہیں ہے کہ ہاں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوا. دنیا میں آئسولیٹڈ کیسز رپورٹڈ ہیں کہ جس میں ڈینگی کا مرض ماں سے بچے کو ٹرانسفر ہوا, لیکن دیٹ از اے ویری مائنورٹی جس کو کیس رپورٹ کیا گیا ہے کچھ جگہوں پہ. ٹھیک ہے, لیکن ایز اے جنرل رول ڈینگی جو ہے وہ ماں سے بچے کو یا ماں کے ملک سے بچے کو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس طرح سے خطرے کی ضرورت نہیں ہے. جو مین ٹرانسمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مچھر سے انسان کو لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے لیکن حاملہ عورتیں جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں حاملہ عورتیں ہمارے یہاں ویسے بھی جو ہے زیادہ تر انڈر نرشڈ ہوتی ہیں اور ویک ہوتی ہیں اور انیمک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کو اگر تیز بخار آ جائے تو وہ زیادہ رسک پہ ہوتی ہیں کہ ان کو کیا کمپلیکیٹڈ ڈینگی ہو.
اچھا,
ان کو ایک ایسا ڈینگی ہو جو کہ کریٹیکل فیز میں چلا جائے, جس میں وارننگ سمٹمز زیادہ ہوں, کیونکہ ویسی وہ الٹیوں پہ پرون ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مختلف اور ان کو جو ہے پروسیسز چل رہے ہوتے, تو اس لیے جو ہے ان کو جو ہے ایل ایف ٹیز ان کے خراب ہو جائے ہیں, تو ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حاملہ عورتوں کو عام طور پہ اگر ڈینگی ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم ان کو تھوڑے دنوں کے لیے آبزرویشن کے لیے یا تو ہم بہت کلوز مانیٹرنگ کرتے ہیں, او پی ڈی میں جلدی جلدی بلاتے ہیں, ڈیلی دیکھتے ہیں اگر وہ آ سکیں, اگر قریب رہتی ہوں ڈیلی کلینک میں آ سکیں, دکھا سکیں یا ایمرجنسی میں آ کے دکھا سکیں, تو یا تو یہ کرتے ہیں یا شارٹ آبزرویشن کے لیے ایڈمٹ کر لیتے ہیں, تاکہ جو ہے یہ نہ ہو, کیونکہ یہاں پہ دو جانوں کا خطرہ ہوتا ہے, ماں کا بھی اور بچے کا بھی, اور دونوں کی صحت کو پراپر خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ مین ایم یہی ہوتا ہے کہ ماں ڈیہائیڈریٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے, فلوئڈ اس کو ملتے رہے, پیراسیٹامول ملتی رہے, فیور اترا رہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ کریٹیکل پیریڈ گزر جاتا ہے ایک دفعہ اور پلیٹلیٹس بھی بڑھنے لگتے ہیں اور سب کچھ, تو ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ اگر صحیح مینیج ہو جائے ڈینگی تو اموات نہیں ہوتی ہیں اور جو ہے اچھی طرح قابو پایا جا سکتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے ڈینگی کمپلیکیٹ جب وہ انیشیل فیز پہ صحیح مینیج نہ ہو, نہ فلوئڈ ملے صحیح طرح سے, نہ جو ہے مریض کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے یا پراپر ٹریٹمنٹ لیا جائے, تو اس وقت کمپلیکیٹ ہوتا ہے.
اچھا ڈاکٹر جمیل صاحب, یہ بتائیے گا کہ ڈینگی بخار میں, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ 4 سے 7 دن لگتے ہیں, کبھی کبھی 14 دن بھی لگ سکتے ہیں, شدید سر درد ہوتا ہے, آنکھوں میں درد ہوتا ہے, جوڑوں کا درد, اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ریش بھی آ جاتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خون میں جو سفید خلیے ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے خاص علاج بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جو خون کے اندر داخل کرتے ہیں خون کے خلیوں کی سفید تعداد کو کم کرنے کے لیے, وہ طریقہ علاج کیا ہے, اس کے لیے کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے مریض کتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟
خون کے سفید جو ہے جیسے میں وائٹ سیلز, وہ بڑھتے نہیں ہیں, عموماً وہ کم ہوتے ہیں. خون میں 3 قسم کے سیل پائے جاتے ہیں, ایک ہیموگلوبن ہے, ایک وائٹ سیل ہے اور ایک پلیٹلیٹ ہے. جو ڈینگی کی جب مریض ہوتے ہیں ان میں ان 3 میں سے 2 چیزیں, یا تو وائٹ سیل کم ہو جائے گا اور پلیٹلیٹ کم ہوگا. یہ 2 چیزیں خاص طور پہ بائی سائٹوپینیا جیسے کہتے ہیں, تو یہ ڈینگی کی ایک علامات میں سے ایک ہے. اب ڈبلیو بی سی کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑھتے ہیں, تو ڈبلیو بی سی کم ہے اور اصل گڑبڑ ہے پلیٹلیٹ کی. پلیٹلیٹ ایک مخصوص تعداد سے کم ہو جائیں تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. جیسے جو ڈینگی ہے وہ ایک نارمل ڈینگی ہوتا ہے, دوسرا اس کا جو اسٹیج ہے خطرناک وہ ہے ہیمریجک ڈینگی فیور. ہیمریجک ڈینگی فیور یہ ہے کہ جب اس کے بلیڈنگ ہونے لگے, پلیٹلیٹ اتنے ڈراپ ہو جائیں اور اس کو گم سے خون آنے لگے, پیخانے میں خون آ جائے, الٹی میں خون آ جائے, یا جسم پہ جو ریشز ہیں وہ پٹیکیز, وہ ایسے دھبے بلو بلو قسم کے دھبے بھی پڑنے لگے, تو یہ خطرناک. اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز کیا جائے.
جی
اچھا, اب یہ بھی ایک ایسا کنٹروورشل ایشو ہے, بعض جو ہے وہ ایک جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک بلیڈنگ نہیں ہو, اور ایک یہ ہے کہ ایک سرٹن فیگر ہے کہ 30,000 سے نیچے ہو جائے تو دے دینا چاہیے. اب پلیٹلیٹ ذرا مہنگے پڑتے ہیں, پھر پلیٹلیٹ کی ہاف لائف بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے. سو انٹل انلیس کے پیشنٹ بلیڈنگ شروع کر دے پلیٹلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سمرین نے بتایا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیں, یعنی ان کو پلینٹی آف فلوئڈ پلایا جائے. فریش اورنج جوسز پلائیں, انار کا جوس پلائیے, یہ یعنی لکوڈ اس کا اچھا ہونا چاہیے. پانی کی کمی کے علامات سے اس کو بچا لیں اور اس کو ریسٹ کرائیں. تیسرا ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے جو سب سے خطرناک ہے, وہ ہے ہیمریجک شاک سنڈروم.
ہاں جی, میں وہی بات کرنے لگی کہ اس کے بارے میں جی تفصیل بتائیے گا, کیونکہ یہ ڈی ایچ ایف اور ڈی ایس ایس ان یہ دو ٹرمینالوجیز تھیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ لوگوں کو بتائیے کہ ان دو ٹرم سے کیا ہے. پہلا تو آپ نے بتایا کہ اس میں جو ہیمریج فیور ہے اس میں خون نکلنے لگتا ہے جسم کے مختلف اعضاء سے, تو اسی طرح یہ سنڈروم شاک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کس طرح سے سامنے آتا ہے؟
شاک اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر وہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے, تو بلیڈنگ میں جب بلڈ لاس ہوتا ہے تو اس میں بھی پانی کی جسم میں اور کمی ہو جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت ڈراپ ہوتا ہے. تو بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے تو بندہ شاک میں یعنی جو بے ہوشی میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ بالکل برف کی طرح سے ٹھنڈے ہو رہے ہوں گے کیونکہ سرکولیشن اس کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو اس یہ سب سے خطرناک سینیریو ہوتا ہے. اس میں یہ ہر صورت میں بچہ ایک بہت اچھے سیٹ اپ میں داخل ہوگا, اس کی پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن ہوگا, اس کا اگر بلڈ لاس زیادہ ہے تو اس کو بلڈ کا ٹرانسفیوژن ہو سکتا ہے, اس کو شاک کی مینجمنٹ دی جائے گی اور اس کو سیکنڈری انفیکشن سے بچایا جائے گا. یہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں زیادہ تر جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا, جو ہیمریجک شاک اور ہیمریجک شاک سنڈروم میں یوزلی 10 سال سے چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ زیادہ کامن ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر بچوں کو شبہ بھی ہے کہ اس کو ڈینگی ہے تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی تشخیص کو کنفرم کریں اور اس کو پراپر اس کی ایڈوائس کو فالو کریں. ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں گھریلو ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کو زیادہ تر وہ فالو نہیں کر پاتے کرتے, اس کی وجہ سے بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. ادر وائز ڈینگی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہو جائے. ابھی بھی یہ لیس دین 1% ہی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اتنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہو بھی گیا ہے تو پھر اگر آپ پراپر ڈاکٹر سے آپ نے ایڈوائس لی ہے اور اس کو پراپر طریقے سے فالو کر لیں تو یہ ان کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. ایون ہیمریجک ہو یا شاک سنڈروم ہو, وہ بھی اگر ہاسپٹل کی پریمسز میں اچھے ڈاکٹر اور اچھے عملے کے ساتھ ہے تو یہ اتنا مہلک نہیں ثابت ہوگا.
اچھا ڈاکٹر قدوس, آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح کی کوئی خاص ادویات دیتے ہیں, کیونکہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر سمرین نے کہا کہ چونکہ یہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے اس میں اینٹی بایوٹک تو کام نہیں کرتی, اسی طرح اینٹی وائرل دوائیاں بھی کام نہیں کرتی, تو کس طرح سے آپ پھر مریضوں کا علاج کرتے ہیں؟ عام دوائیوں سے, آرام سے, یا کس طرح سے کیا کیا جاتا ہے جو مریض آپ کے پاس ڈینگی کے آتے ہیں؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ڈاکٹر سمرین نے اور ہمارے جوڈیشل ڈاکٹر امجد نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور اس نے بالکل طریقہ کیا کہ یہ وائرل انفیکشن ہے. ابھی تک ڈینگی کی کوئی خاص دوائی ایجاد نہیں ہوئی, صرف ہم اس کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ اس کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے 1 سے 7 دن تک یا زیادہ سے زیادہ 10 دن تک یہ ہوتا ہے. تو ہم اس پہ صرف پیراسیٹامول دیتے ہیں کیونکہ اس میں سیویئر باڈی ایکس ہوتی ہے, ہائی ٹیمپریچر ہوتی ہے, ریٹرن پین ہوتا ہے, باڈی پہ ریش ہوتے ہیں, تو یہ سمپٹومیٹک ہم اس کو آرام دیتے ہیں اور اس کو فلوڈ زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں کیونکہ جس طرح ہمارے جو دوسرے ایکسپرٹ ڈاکٹر نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کس طرح اس میں جو فلوڈ لاس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈینگی صرف فیور تک ہی محسوس ہو جائے اور جو زیادہ وہ نہ جائے. تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ شاک وہ نہ ہو جائے کہ یہ شاک سنڈروم تک یہ نہ جائے. تو صرف اس پہ ہم آئیڈیل تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اورل فلوئڈ دینا چاہیے اگر مریض کا زیادہ, اور اس کا جو سی پی ہے جو ہے کمپلیٹ بلڈ پکچر جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ اس میں پلیٹلیٹ کی تعداد تو زیادہ گر نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ اگر ڈینگی کو ہم دیکھیں تو اس کو بلڈ ویسل کو افیکٹ کرتا ہے جس میں یہ پور بن جاتے ہیں اور یہ پلیٹلیٹ اس پہ یہ سے وہ ہو جاتے ہیں نکلتے ہیں اور باڈی میں
سیویئر ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو یہ کنٹینیوس مانیٹرنگ کے لیے مانیٹرنگ کرنا پڑتا ہے, اور اس مانیٹرنگ صرف یہ مانیٹرنگ کرنا پڑتا. لیکن لوگ یہاں ایک عجیب ٹرینڈ بن ہوا ہے کہ لوگ بس این ایس ون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بس ڈینگی ہو گیا اور این ایس ون پازیٹو ہے اور ڈینگی ہو گیا. جب جو ہم جو زیادہ چیز جو کلینکلی جو جس طرح ہمارے جو دوسرے میرے کولیگ جو دوسرے کولیگ نے اس نے یہ بڑے زبردست طریقے سے بڑے ڈیٹیلس یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو اس سے زیادہ جو ضروری ہے وہ بلڈ پکچر ہے, کہ ہم اس کو دیکھ لے کہ کوئی وائٹ بلڈ سیل یا اس کے پلیٹلیٹ تعداد تو اتنی کم تو نہیں ہے تاکہ یہ بلیڈنگ شروع ہونے جائے اور پیشنٹ ہمارے زیادہ تر کمپلیکیشن میں نہ جائے. اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹڈ ہے 9 to 7% اس کی مورٹیلیٹی ریٹ ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کم تعداد میں اس پہ وہ ہے. کے پی میں تو ہمیں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس سے ڈینگی سے ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوا ہے, صرف یہ بس آٹومیٹک ہے. ابھی ہمیں جو ہمارے جو ہے 4600 کیس میں سے 4400 ہم کمپلیٹ ٹریٹ ہو چکے, صرف 200 پیشنٹ اس طرح ہے مختلف ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے جو اس کو ہم انڈر آبزرویشن ہیں, وہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے. میں یہ سسٹرانگ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں جو خاص میڈیسن تو نہیں ہے لیکن اسے پیراسیٹامول اس طرح لگائے, اسپرین جو تو ہمارے ماہرین بھی اسپرین ہو گیا, آئیبوبروفین, ڈیکلوفینک, یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اور بھی بلیڈنگ کا زیادہ زیادہ ویسے بھی اس میں اریٹیشن ہوتی ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور فلوڈ انٹیک اس کو وہ مینٹین کرنا چاہیے,
بہت ضروری ہے. اچھا یہ ڈاکٹر اعظم سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اعظم یہ بتائیے گا کہ جب مریض کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو کیا جیسے دوسرے اس میں بیماری ہوتی ہے, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات پکی ہے کہ یہ منتقل نہیں ہوتی ایک سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی, لیکن اس کے باوجود کیا اس کو الگ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ فلو جیسے سمپٹمس ہوتے ہیں تو اس سے کیا, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اگر مچھر نہیں کاٹا تو کوئی اثر تو نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا مریض کو الگ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا مریض کو گھر پہ رکھ کے عام دوسرے مریضوں کے ساتھ رکھ کے بھی اس کا علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے؟ جو اس سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے بارے میں بات کیجیے.
اصل میں آپ نے جواب نہیں دے دیا کہ چونکہ اس کو پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ٹرانسمیشن ہے, وہ ہے مچھر کے ذریعے. ایک جو بیمار آدمی کاٹا اس نے, پھر اس نے ہیلتھی آدمی کاٹا تو اس کو اس نے ٹرانسفر
جی.
طریقہ تو یہی ہے اس کے لگنے کا, کھانے پینے سے, اٹھنے بیٹھنے سے اور مطلب مل جل کر رہنے سے تو ہوتا نہیں ہے اس کو, ٹھیک ہے جی. اور لیکن میں ایک چیز میں تھوڑا سا فار دا کلیئرٹی آف کہ ٹیک ہوم میسج ہوتے ہیں وہ غلط میں چلے جائیں, میں کہوں گا ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا پلیٹ ٹیسٹ کی, تو مریض جو ہوتا ہے وہ روز ہی پلیٹ کے اپنے پلیٹ سے بول دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے پلیٹ اتنے گر رہے ہیں, میرے اتنے نیچے آ گئے ہیں, ابھی 50 پہ آ گئے ہیں, پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اس کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے میڈیکل کرانا, جو ایک میڈیکل ٹرمنالوجی ہے کہ خون میں جب ہم اس کو ٹیوب میں ڈال کے رکھتے اس کو لیے دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنا نیچے بیٹھ گیا اور کتنا پانی اس کا الگ ہو گیا. یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے, یہ زیادہ کریٹیکل ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ وہ اب وہ بہتر ہو رہا ہے یا کہ خطرناک سمت میں جا رہا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ جیسے ڈاکٹر سمیر نے کہا اور میرے دوستوں نے بھی کہا کہ فلوئڈ کا استعمال زیادہ کرنا ہے, لیکن جب آپ سسپیکٹ کریں ڈینگی شاک سنڈروم اس میں بڑا جوڈیشیس اس کا استعمال ہے, اس میں فلوئڈ دینا اوور فلوئڈ کرنا جو ہے وہ بلکہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ بات بار بار یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی مینجمنٹ میں جو جوڈیشیس استعمال ہے فلوئڈ کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کو کہیں چونکہ منتقل نہیں ہوتا تو اس کو آپ گھر میں رکھ کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, وہ اگر ہم جالی سے لگا کے پیشنٹ کو جگہ رکھتے ہیں اس سے, اس لیے کہ کوئی مچھر اس کو نہ کاٹے اور پھر اس کو کاٹ کے کہیں صحت مند آدمی کو نہ کاٹے.
اچھا ڈاکٹر سمرین سے بات کرتے ہیں, آخری ہمارے پاس دو ہی سوال ہیں. ایک تو ہم کریں گے کہ آج کل پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ موبائل ٹیلی فونز کے ذریعے اس وبا پر بڑا قابو پایا گیا ہے, تو ڈاکٹر سمرین آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کو کس طرح سے اس میں استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر موبائل فون کے ذریعے کے استعمال کے ذریعے ڈینگی بخار پر قابو پانے کی کافی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
میرے پاس تو اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ مطلب ٹھیک ہے باقی سب جگہوں سے آپ کو یہ مل رہا ہے کہ ڈینگی پہ قابو پا لیا گیا ہے, کراچی میں تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں دیکھ رہی ہوں हमें काबू बिल्कुल नहीं पाया है. हम लोग तो एक तो वैसे ही वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इस लिहाज से कि हमारे पास सफाई सुथराई पानी का खड़ा होना ये मसाइल पहले से बढ़ते ही चले जा रहे हैं. और दूसरा ये कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 15 दिनों में मैं 3 डेथ्स देख चुकी हूँ और उसकी वजह ये है कि प्रेजेंटेशन लेट हुई है. ठीक है, जैसे एक डॉक्टर साहब ने अभी मेरे किसी कोलीग ने बोला था कि घर पे टोटकों में लोग लगे रहते हैं या टोटकों में लगे रहते हैं या ये कि कहीं कहीं उनको गलत ट्रीटमेंट दी जा रही होती है जी. एम्पेरिकली टाइफॉइड की ट्रीटमेंट दे दी, सिर्फ मलेरिया की दवाएं खिला दी, तशखीस का टेस्ट तशखीस नहीं किया और वो उसी स्टेज पे आए, कोलैप्स हालत में आए, इमरजेंसी में एक्सपायर हो गए. ये 3 केसेस ऐसे हुए हैं पिछले 15 दिनों में, विच इज हाईली अनफॉर्चुनेट. ठीक है, और मैं तो सिंध के अंदर ऐसा कुछ नहीं देख रही कि मोबाइल फोन्स के जरिए काबू पाया गया है. उसके अंदर कोई और डॉक्टर अगर कमेंट करना चाहे तो करें.
इसीलिए मैंने सवाल रखा कि
मैं 2-3 चीजें पे कमेंट करना चाहूंगी मिथ्स के बारे में. ठीक है, जो आपने इससे पहले सवाल किया था.
हाँ जी, गलत फहमियां जो पैदा होती हैं. बिल्कुल,
हाँ, मिथ्स के बारे में कि जो गलत फहमियां होती हैं. एक तो सबसे पहला मिथ यही कि हमें प्लेटलेट लगाने हैं. ठीक है, प्लेटलेट बहुत कम हो रहे हैं और सफेद खलिया कम हो रहे हैं, हमें प्लेटलेट लगाने. हम लोग तो हार्डली कभी प्लेटलेट लगाते हैं, 15,000 हो जाते हैं, कभी कभी 11,000 हो जाते हैं. जब तक पेशेंट ब्लीड नहीं करता हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं करते. ठीक है, तो और हमने कभी इस तरह से होते हुए नहीं देखा कि हमने प्लेटलेट नहीं दिया हो और मॉनिटर किया हो मरीज को, मरीज खराब हो गया हो. सही, तो पहली ये कि जब तक ब्लीडिंग नहीं हो रही प्लेटलेट नहीं लगाने. ठीक है, पानी का इस्तेमाल करना है ज्यादा, सब कुछ. दूसरा जो एक बहुत बड़ा मिथ है इसके बारे में वो ये है कि मरीज को आइसोलेट रहना है. ठीक है, मरीज जो है वो दूसरे को ना लग जाए, वो ऐसे लगता नहीं है, है वो लगता ही मच्छर से. तो आपको मेन डेंगू का कंट्रोल उस वक्त नजर आएगा जब शहर में मच्छर का कंट्रोल होगा. अगर शहर में मच्छर का अच्छा कंट्रोल हो गया तो डेंगू खुद बहुत कंट्रोल हो जाएगा. और जब मरीज जो है या लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलेगी कि हम लोग अपने जैसे फुल स्लीव के कपड़े पहने, ठीक है, मतलब अपने आप को, या मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, डीच वगैरह, जो खासतौर से डीच का इस्तेमाल जो कि 5 घंटे तक जो है इफेक्टिव होता है कि थोड़ा वो मच्छर को काबू में करता है. क्योंकि ये डे टाइम बाइटिंग होती है मॉस्किटो की इसके अंदर ना, मतलब आपको दिन भर में खासतौर से सुबह सवेरे के वक्त या फिर शाम के वक्त वो काटता है. तो उस वक्त जो है आप जितना अवेयरनेस फैलाएं, अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस सिलसिले में किया जाए कि मैसेजेस भेजे जाएं, ठीक है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए बार बार अवेयरनेस के लिए कि लोगों को अपने घर के अंदर जो पानी है उसको खड़ा नहीं रखना, साफ सुथरा रखना है, एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखना है और अपने इर्द गिर्द का पानी जितना खड़ा है, जितने स्वॉम्प्स हैं उन सबको ड्रेन करवाना है और मच्छर से बचाव करना है, चाहे नेट की सूरत में चाहे डीट के इस्तेमाल से, तो फिर डेंगू से बचा जा सकता है.
अच्छा, आखिरी बस अब मेरा,
अभी तक कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है.
जी बिल्कुल,
वैक्सीन के बारे में भी सवाल होता है.
जी बिल्कुल,
तो वैक्सीन भी अभी तक कोई मार्केट में नहीं है. दूसरे मुल्कों में है, उस पर ट्रायल्स चल रही है, लेकिन उसके अंदर कैच पॉइंट ये है कि अगर एक डेंगू की वैक्सीन एक ऐसे मरीज को लगाई जाए जिसको कभी डेंगू नहीं हुआ और फिर अगर उसको दोबारा डेंगू होता है तो कुछ उन्होंने देखा है कि ज्यादा सिवियर डेंगू
पेचीदगी पैदा हो सकती है.
जो है अभी वैक्सीन की ट्रायल्स इतनी अच्छी नहीं है.
अच्छा, चलिए,
इसीलिए जो है ना, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट अवेलेबल, मार्केट में नहीं है, तो मेन बचाओ मच्छर है.
अच्छा जमील साहब से आखिरी मेरा बिल्कुल सवाल है. अब जमील साहब, ये फलाही इदारे खाने देते हैं, बहुत सारी चीजें जगह जगह पहुंचाते हैं, क्या ये नहीं मुमकिन हो सकता कि किसी तरह उनको इस बात पे कायल किया जाए कि स्प्रे करवा दिया जाए उन घरों में, उन मोहल्लों में जहां पर पानी खड़ा है या जहां पे इस तरह की कोई चीज है?
हाँ, नहीं, क्यों नहीं मुमकिन है, अगर उनको बेहतर तौर पर जो है वो यूटिलाइज किया जाए तो ये मुमकिन है. लेकिन मसला ये है कि बगैर पॉलिटिकल विल के और गवर्नमेंट के सीवियर बहुत शदीद सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा. इंडिविजुअली एक छोटी सी कोई तंजीम है जो 100-200 लोगों को एक जगह पे बैठा के खाना खिला रही है फॉर एग्जाम्पल, अब वो इस पूरा शहर को इससे नहीं साफ कर सकती. जैसा कि डॉक्टर समरीन ने कहा कि असल में बुनियादी जो वजह है वो है मच्छर.
اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اسپرے کی بات کی جی, اسی لیے اسپرے کی بات کی نا میں نے.
ضرور, لیکن اسپرے بھی کوئی ایکچولی دیکھیں اسپرے ضرور کریں, لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں, لوگوں کو خود بھی یہ کام کرنا پڑے گا
جی.
صرف گورنمنٹ کے بوسز پہ یا ایک این جی او یا دو این جی او سے یہ کام ہو نہیں سکتا.
ہو نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ.
شہر کراچی کے حالات جائیں گے بہت ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ہی اب بالکل ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد محمود تھے, ڈاکٹر عبد القدوس, ڈاکٹر اعظم محی الدین, ڈاکٹر سمرین سرفراز اور ڈاکٹر جمیل اختر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. بہت بہت شکریہ. اب راؤنڈ ٹیبل کا وقت ختم ہونے کی مجلس مذاکرہ کا آج ہمارا عنوان بھی ڈینگی بخار اور اس کی روک تھام کے طریقوں پر ہم نے بات کی اپنے ماہرین اور ڈاکٹروں سے. بہجت جلانی میزبان کو, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور ہمارے ساتھ انجینئر پیٹر ہنڈلی کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام سنتے رہیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ڈینٹسٹ نے دانت سے متعلق ٹیسٹ کے لیے کسی کو پیسے دے کر اس کی خدمات حاصل کی تھیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا, یا پھر یہ کہ کسی انجینئر نے پل کی تعمیر کی کبھی کلاس نہیں لی اور اسے پلوں کی ساخت کی ٹیسٹنگ کی ذمہ داری سونپ دی جائے, تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ اسی حوالے سے وائس آف امریکہ کے لیے ول شک کی رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. ان دنوں یہاں امریکہ میں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو بائے اور کالج پیپر کے عنوان سے ہزاروں کی تعداد میں حوالے اسکرین پر ملیں گے. ویب سائٹ پر صفحے آپ کو نظر آئیں گے جو ذاتی مضامین اور لیب رپورٹوں سے لے کر نرسنگ پیپرز اور نصابی ریسرچ کے مضامین کی پیشکش کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں اصلی مواد کے طور پر مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور انہیں مقامی انگریزی بولنے والے پروفیشنلز تحریر کرتے ہیں اور بظاہر یہ چربے سے مبرہ ہوتے ہیں. یہ ویب سائٹ مختلف عنوان سے کام کرتی ہیں, مثلاً ایس اے شارک, فیب ایڈیٹرز, پے فار ایس اے اور مائی پیپر رائٹرز وغیرہ. ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ طالب علموں کو ہر موضوع پر تحریری مواد مہیا کر سکتے ہیں اور پیسوں کی واپسی کی ضمانت بھی دی جاتی ہے. ایلیسن تھامس واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی میں انفارمیشن لٹریسی پر ریسرچ کر رہی ہیں اور یہ بات ان کے لیے پریشان کن ہے. ان کا خیال ہے کہ کالج کی تعلیم سے متعلق آن لائن پیپر انڈسٹری سے عمومی طور پر لوگوں کی فلاح و بہبود کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ عوام یونیورسٹیوں پر اعتماد کرتے ہیں. تاثر تو یہ ملتا ہے کہ اس نوعیت کی خدمات حاصل کرنے والے افراد اپنی ڈگری کے مطابق صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. تاہم ان خدمات کے حامی یہ موقف رکھتے ہیں کہ ان سے ان طالب علموں کو مدد حاصل ہوتی ہے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کالج یا یونیورسٹی میں نصابی کام کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. ان کی یہ بھی دلیل ہے کہ چونکہ بیشتر طالب علموں کو گریجویشن کے بعد اس نوعیت کے مزید نصابی پیپر نہیں لکھنے پڑتے تو انہیں یونیورسٹی یا کالج میں ایسے مضامین تحریر کرنے کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. ایلیسن تھامس بہرحال اس بات کو مانتی ہیں کہ بہت سے طالب علم, خاص طور پر وہ جو انگریزی میں لکھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے, کالج کے تحریری کام میں دشواری محسوس کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مضامین یا ریسرچ پیپر کی تحریر کی مہارت ضروری ہے جسے یونیورسٹیاں وسیع تر بنیاد پر نہایت کلیدی اہمیت دیتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ مہارت آئندہ زندگی میں اہمیت کی حامل ہے اور ان کا شمار پیشہ ورانہ مہارتوں میں ہوتا ہے. ایک حالیہ آن لائن فورم پر ایک طالب علم نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے کالج کے دو پیپرز کے لیے خدمات حاصل کیں, لیکن اگرچہ انہیں ان پر بی گریڈ بھی مل گیا وہ دوسرے طالب علموں کو ایسی خدمات لینے کا مشورہ نہیں دیں گے. ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں جب آپ اونچی کلاسوں میں پہنچتے ہیں تو یہ بات آپ کو نفسیاتی طور پر پریشان کرتی ہے اور نصابی معاملے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. آپ کو یہاں امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں گھوسٹ رائٹرز آن لائن دستیاب ہیں. ان میں سے بہت سو کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہیں. وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ یہ کام محض پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں. ویب سائٹ کمپنیاں ایسے گھوسٹ رائٹرز کو ملازمتیں دیتی ہیں اور ان کے ذمے مختلف موضوعات پر پیپر تحریر کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی سرقہ بازی کی وجہ سے بہت سی یونیورسٹیاں اپنے داخلے کے طریقہ کار کے لیے کسی تیسری پارٹی کی خدمات کے لیے رجوع کر رہی ہیں۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جس تیسری پارٹی کی یونیورسٹی کی جانب سے خدمات حاصل کی جاتی ہیں، وہ داخلے کے خواہش مند طلبہ کے انٹرویوز ویڈیو ٹیپ کرتی ہیں، جن سے ان کی انگریزی بولنے کی صلاحیت افشا ہو جاتی ہے۔ تعلیم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسے طالب علموں کے جو جان بوجھ کر دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، پکڑے جانے کا خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ تعلیمی ادارے چربہ سازی اور اس قسم کی دھوکہ دہی کی کاروائیوں کے تدارک کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ مثلاً بہت سی یونیورسٹیوں کی مانند یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے اپنے ویب پیج پر صراحت کے ساتھ یہ تحریر کیا ہے کہ جو طالب علم کالج پیپر کے لیے آن لائن خدمات حاصل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے یا تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے یا خارج کر دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق سن 2017 اور 2018 کے درمیان ایسے 845 کیسز سامنے آئے تھے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ طالب علموں سے بجا طور پر یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ دیانتداری سے کام لیں گے، اس لیے کہ معاشرہ ان سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا پیشہ ورانہ کردار احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ضروری صلاحیتوں سے پوری طرح لیس ہوں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔